الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جس طرح کہ آپ بھائیوں کو پتا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن آج سے ہم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی معروف کتاب بلوغ المرام کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے اور اس بارے میں بعض بھائیوں کی رائے یہ تھی کہ کتاب میں سے اہم اہم جو موضوع ہیں وہ بیان کر دیے جائیں گے اور بعض بھائی یہ کہتے تھے کہ کتاب کو شروع سے جو ہے ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جائے. آج چونکہ پہلا دن ہے اور میں تھوڑا سا تعارف ہی بیان کروں گا تو درس کے آخر میں آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ مشورہ کر لیں کہ آیا مکمل کتاب جو ہے وہ شروع ہی سے ہم پڑھنا شروع کریں یا کتاب میں سے جو اہم اہم موضوع ہیں وہ جو ہے ہم منتخب کر لیں اور پھر ان کو جو ہے پڑھنا شروع کیا جائے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا نام بڑا معروف ہے اور جو بندہ بھی علم کے ساتھ تھوڑا سا تعلق رکھتا ہے وہ انہیں بڑے اچھی طرح جانتا ہے کیونکہ حدیث ہو یا حدیث کی شرح ہو یا اسماء رجال کا علم ہو یا اصول حدیث ہو تقریباً ہر فن پر ہی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بڑی محنت کے ساتھ کتابیں جو ہیں وہ تصنیف کی ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو ہیں تقریباً 773 ہجری کو مصر میں پیدا ہوئے اور ان کا نام جو ہے وہ احمد ہے. ابو الفضل ان کی کنیت ہے اور شہاب الدین جو ہے وہ ان کا لقب ہے اور ابن حجر بھی ان کا لقب ہی ہے اور اسی لقب سے جو ہے وہ زیادہ معروف اور مشہور ہیں. ان کی کتابوں میں فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے وہ بڑی معروف ہے. اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کوئی کتاب نہ لکھتے زوائد فتح الباری کے تو یہ ان کے علم کی بہت بڑی دلیل تھی. اور اسی طرح بلوغ المرام جو ہے یہ بڑی معروف کتاب ہے اور پاک و ہند میں جتنے بھی دینی مدارس ہیں بالخصوص جن کا تعلق سلف صالحین سے ہے ان کی ابتدائی کلاسوں میں جو ہے اس کتاب کا آغاز کیا جاتا ہے. اور سننے میں آیا ہے کہ عرب ممالک میں جو بڑی کلاسوں کے طالب علم ہوتے ہیں ان کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور اس کتاب کو بڑے بڑے علماء نے پڑھایا ہے اور یہ سعادت حاصل کی ہے. کیونکہ اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ترتیب ہی اس انداز سے دیا ہے کہ ہر مسئلہ جو ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا اسلوب یہ ہے کہ وہ پوری بعض دفعہ حدیث نقل نہیں کرتے, جو مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہی مسئلہ جو ہے وہ حدیث میں سے اس کا وہ حصہ جو ہے نکال کر بیان کر دیتے ہیں. اور ایک ہی جگہ پر بعض دفعہ ایک ہی حدیث کے تحت تین علیحدہ علیحدہ حدیث کو بیان کر دیتے ہیں اور اس سے جو مسئلہ جو ہے واضح نکھر کر سامنے آ جاتا ہے اور جو وضاحت تعارض نظر ہوتا ہے آتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اگر وضاحت احادیث آپس میں مخالف نظر آ رہی ہوں تو ان کا بھی حل ہو جاتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز جو ہے دیگر کئی محدثین کی طرح کتاب الطہارہ سے کیا ہے. اور کتاب الطہارہ سے کتاب کا آغاز کرنے کی کئی وجہ ہیں. انہیں وجوہات کا ہم انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے. کیونکہ طہارت نماز کی بنیادی شرط ہے, ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی کنجی چابی وضو ہے. سنن ابی داود, سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کی حدیث جو ہے سنن جو ہے وہ حسن ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکبر اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا. اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جب وہ بے وضو ہو جائے حتیٰ کہ وہ دوبارہ وضو کر لے. اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان, طہارت نصف ایمان ہے. اور اسلام کا اولین درس جو تھا وہ طہارت ہی کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور ناپاکی سے دور رہیں. نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اہل توبہ طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ ان کے بارے میں آیت نازل فرما دی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. اس مسجد میں یعنی مسجد قباء میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں, اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ قرآن مجید کی چند آیات اور طہارت کے بارے میں چند احادیث آپ بھائیوں کے گوش گزار کی, اور ان کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اسلام میں طہارت کی کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے. اور اسی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اکثر آئمہ دین بالخصوص جو محدثین ہیں وہ اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارۃ سے کیا کرتے ہیں. انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارۃ سے کیا ہے. تو آج کتاب الطہارۃ کی پہلی حدیث جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں, اور اس حدیث میں جو مسائل ہیں, جو اس کی لغوی بحث ہے, وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ جب ہمارا درس ختم ہوگا تو آپ بھائی جو ہیں آپس میں مشاورت کر لیجئے گا کہ آیا ہم نے کتاب الطہارۃ ہی سے اس کتاب کا آغاز کرنا ہے, یا پھر ہم نے کتاب الصلاۃ سے, یا کتاب الجنائز سے, یا پھر کسی اور کتاب سے جو ہے ہم نے اپنے اس دروس کو جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے وہاں سے جو ہے ہم نے آغاز کرنا ہے. عزیز سامعین حضرات, کتاب الطہارۃ یعنی طہارت کا بیان. کتاب مخصوص مسائل کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جس میں مختلف انواع پر جو ہے احادیث کو یا روایات کو اکٹھا کیا گیا ہو. جس طرح کتاب الطہارات کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے پانی کے بارے میں بھی بحث کی ہے, برتنوں کے بارے میں بھی بحث کی ہے, نجاست کے بارے میں بھی بحث کی ہے. اور طہارت سے مراد کیا ہے؟ طہارت سے مراد حسی اور معنوی نجاست سے پاکی حاصل کرنا ہے. اور طہارت کی دو قسمیں ہیں, ظاہری طہارت اور باطنی طہارت. ظاہری طہارت یہ دو طرح کی ہے, بے وضو ہونے کی صورت میں وضو کرنا, یا حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا. نجاست سے طہارت یعنی کپڑے, جسم اور جگہ سے نجاست گندگی دور کرنا اور انہیں پاک صاف کرنا وغیرہ. باطنی طہارت دل کو بری خصلتوں سے پاک صاف رکھنا, مثلا شرک, کفر, نفاق, تکبر, خود پسندی, کینہ, بغض اور حسد وغیرہ. یہ وہ خصلتیں ہیں جن سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور گمراہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے. اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی طہارت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طہارت کا تعلق باطن کے ساتھ ہو یا ظاہر کے ساتھ ہو, اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے. ظاہری صفائی کا بھی اسلام تقاضا کرتا ہے اور باطنی صفائی کا بھی اسلام جو ہے تقاضا کرتا ہے. اگر ظاہری صفائی ہو اور باطن میں گندگی ہو, کینہ ہو, بغض ہو, حسد ہو, دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں جو ہے غلط خیالات ہوں, اس کو نیچا دکھانے کی وہ سوچ رہا ہو, اور اس کے بارے میں وہ ہمیشہ جو ہے اس کو ڈیگریڈ کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہو, تو یہ اس کا تعلق باطنی طہارت کے ساتھ ہے. تو طہارت دو طرح کی ہے, اور دونوں طرح کی طہارت بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور دونوں طرح کی طہارت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. باب المیاہ یعنی پانی سے متعلق احکام. باب عام طور پر کسی عمارت میں داخل ہونے یا اس سے باہر نکلنے کے خاص راستے کو کہا جاتا ہے, جس کو دروازہ بھی کہتے ہیں. لیکن اصطلاح میں اس کا اطلاق ایسی فصل پر ہوتا ہے جس میں ایک ہی نوع یعنی ایک ہی قسم سے متعلق مسائل ذکر کیے جائیں. المیاہ یہ ماؤن کی جمع ہے, پانی کے لیے عام یہی لفظ مستعمل ہے. پانی گندا ہو یا صاف, میٹھا ہو یا کھاری, سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہاں المیاہ جمع لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس باب میں ہر طرح کے پانی, مثلا دریا, سمندر, کنویں, چشمے اور بارش کے پانی کا ذکر ہوگا. پہلی حدیث حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کتاب طہارہ میں لے کر آئے ہیں، اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. اس سے پہلے کہ اس حدیث کا آغاز کیا جائے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعارف بھی ہو جائے. سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر عظیم صحابی ہیں جنہوں نے کثرت سے احادیث بیان کی اور حصول حدیث کے لیے کاروبار تجارت کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو ترجیح دی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث موجود ہیں. اور یہ وہ صحابی تھے جن کے نام کے بارے میں کافی اختلاف ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التاریخ القبیر میں ان کا نام جو قبول اسلام سے پہلے کا تھا عبد شمس بتلایا ہے کہ ان کا نام پہلے عبد شمس تھا اور بعد میں جو ہے ان کے نام کو جو ہے بعد میں کہا ہے کہ عبد الرحمن ہے، بعد میں کہا ہے عبداللہ ہے. اس بارے میں کوئی واضح اور مدلل بات جو ہے وہ نہیں ملتی. البتہ ان کو جو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے اس کی وجہ کتب احادیث میں اور تاریخ میں موجود ہے. طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور بلی کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ ابو ہریرہ رکھ دیا گیا، یعنی کنیت ان کی ابو ہریرہ رکھ لی گئی. سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تقریباً 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، لیکن علم کی اتنی جستجو تھی، اس قدر شوق اور ذوق تھا، اس قدر محبت تھی اسلام اور علوم اسلام کے ساتھ کہ ان 3 سالوں میں سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں. یعنی دین اسلام میں ایک جو ذخیرہ ہے احادیث کا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اسی لیے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ سب سے پہلے نعوذ باللہ من ذالک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر ہی اعتراض کرتے ہیں، کبھی ان کو جو ہے وہ غیر فقیہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے ان کے اوپر اور کئی قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور ان کی احادیث کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت دے اور صحابہ کے بارے میں وہی عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اہل السنہ والجماعہ کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ مد نظر رہنی چاہیے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میرے صحابی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرا صحابی اگر مٹھی بھر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور بعد کا آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے تو وہ صحابی کی تکریم، صحابی کی عزت اور صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے صحابی کوئی سا بھی ہو، کیونکہ وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کے بارے میں کبھی بھی زبان کو دراز نہیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فہم پر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حافظے پر بھی اعتراض کرتے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود اپنی ایک روایت میں اس کا جواب دیا ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اب اپنا کپڑا بچھا دے تو وہ جو کچھ مجھ سے سنے گا کبھی نہیں بھولے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں موجود تھا, آقا دو جہاں کی یہ بات سننے کے بعد میں نے اپنا کپڑا بچھا دیا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرنے سے فارغ ہو گئے. پھر میں نے اس کپڑے کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لیا, یعنی اچھے طریقے سے مل لیا اپنے سینے کے ساتھ. اور فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کبھی نہیں بھولا. اور آپ وہ صحابی ہیں جن سے تقریباً 5374 احادیث مروی ہیں, اور آپ غالباً 57 یا 58 یا 59 ہجری میں فوت ہوئے رضی اللہ عنہ. اللہ وحدہ لا شریک ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بہت سی روایتیں ہیں اور ان کے بارے میں بہت کتب احادیث اور کتب تاریخ میں ملتا ہے, لیکن چونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف راوی حدیث کا مختصر تعارف کرانا تھا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں وہ کون ہیں اور وہ کتنی عظمت اور عزت کے حامل ہیں. بلوغ المرام کی پہلی حدیث, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطهور ماؤه والحل میتته اخرجه الاربعۃ وابن ابی شیبۃ واللفظ له وصححه ابن خزیمۃ والترمذی ورواہ مالک والشافعی واحمد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا هو الطهور ماؤه, اس کا پانی پاک ہے, والحل میتته, اور اس کا مردار یعنی اس میں مرا ہوا جانور جو ہے وہ حلال ہے. اسے امام ابو داود, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابن ماجہ نے روایت کیا, اور اسی طرح امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا, اور یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے یہ ابن ابی شیبہ ہی کے ہیں, اور امام ابن خزیمہ اور امام ترمذی نے اس حدیث کی تصحیح بھی کی ہے, اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مالک بھی ہیں, امام شافی بھی ہیں, اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی ہیں, اور اس حدیث کی سند صحیح ہے. حدیث کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد اس کی تھوڑی سی لغوی بحث سماعت فرما لیں کہ البحر اہل لغت کے نزدیک اس کا معنی دریا یا سمندر ہے, اور اس کی جمع بحر آتی ہے الطهور, یعنی تا کے اوپر جو ہے وہ ضمہ, یعنی تا کے اوپر جو ہے ضمہ نہیں آئے گا بلکہ فتح آئے گا. اس سے مراد پاک کرنے والا ہے. الحل ہا کے نیچے کسرا یعنی جس سے زیر کہا جاتا ہے, اور لام مشدد جس کے لام کے اوپر شد ہے, یہ حرام کی ضد ہے یعنی حلال. الحل کا مطلب ہے حلال اور یہ حرام کی ضد ہے. میں تاتو, اس سے مراد وہ جانور ہیں جو پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکتے ہوں, مثلا مچھلی وغیرہ. حدیث کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑی مقدار میں پانی لے جاتے ہیں, اگر ہم اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں, کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هو الطهور ماؤه العلم ميتته، اس کا پانی پار کرنے والا اور اس کا مردار حلال ہے. سنن ابی داؤد کی یہ روایت. فکر الحدیث، یعنی اس حدیث سے ہم کیا اخذ کرتے ہیں، کیا استنباط کرتے ہیں، کیا استدلال کرتے ہیں؟ تو پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن ملقن رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ عظیم حدیث ہے، اصول طہارت میں اثر کی حیثیت رکھتی ہے، بہت زیادہ احکام اور اہم قواعد پر مشتمل ہے. البدر المنیر جو امام ابن ملقن رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس میں یہ بات موجود ہے. اسی طرح کی بات جو ہے علامہ نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المجموع میں کی ہے. دریا یا سمندر کا پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے، یعنی اس حدیث سے جو پہلا مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دریا یا سمندر کا پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے، خود بھی پاک ہے اور اگر کسی چیز کو پاک کرنا مقصود ہو تو دریا یا سمندر کا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ چیز بھی پاک ہو جائے گی انشاءاللہ. نمبر تین، سمندری جانور جو سمندر کے باہر زندہ نہ رہ سکتے ہوں حلال ہیں، خاص سمندر میں ہی مر جائیں. اب یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ وہ جانور جو دریا یا سمندر کے اندر مر جائے وہ پاک ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ باہر سے جانور کو مار کے دریا یا پانی میں پھینک دیتا ہے تو وہ جانور حرام ہی رہے گا، وہ پاک، وہ حلال نہیں ہوگا. کیونکہ حدیث میں اس جانور کی بابت بات ہو رہی ہے جو پانی کا جانور ہو اور پانی کے اندر رہنے والا ہو، پانی کے باہر نہ رہ سکتا ہو اور پانی کے اندر ہی مر جائے تو وہ حلال ہے. نمبر چار، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حصول علم کے لیے بھرپور تگودو کرتے تھے اور وہ اس کے حریص تھے، یعنی صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسئلہ پوچھنا یہ بڑی دلیل ہے کہ صحابہ جو تھے وہ علم کی جستجو میں رہتے تھے، صحابہ جو تھے وہ علم کا ذوق و شوق رکھتے تھے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. یہاں ہم سب لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کتاب اور سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنے سفر کرتے ہیں، ہماری کتنی جستجو ہے، ہم کتنا ذوق اور شوق رکھتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے علم حاصل ہو جائے. آج ہماری ساری کی ساری تب و دو، ہماری توانائیاں، ہمارا ذوق، ہمارا شوق سارے کے سارا دنیاوی علوم، دنیاوی فنون کے بارے میں ہے. کتاب اور سنت سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. نمبر پانچ، کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو عمل سے پہلے اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے، یعنی اگر کسی مسئلے کے بارے میں پتا ہی نہیں تو فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے اہل علم کو تلاش کرنے کے بعد ان سے وہ مسئلہ پوچھنا چاہیے، پھر عمل کرنا چاہیے. ہماری طرح نہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں پہلے عمل کر لیتے ہیں بعد میں جو ہے وہ پوچھتے ہیں، جی اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں اب کیا ہو سکتا ہے، ہم تو یہ کر بیٹھے ہیں. تو پہلے کسی بات کے بارے میں یہ کنفرم کرنا کہ یہ کتاب اور سنت میں ثابت ہے یا نہیں اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، پھر جو ہے اس مسئلے کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے. جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کر کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر جو ہے وہاں پر جو ہے سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کرنا شروع نہیں کر دیا، بلکہ پہلے آقا دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے پوچھا، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا. نمبر چھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طرز تعلیم، امت کے لیے کمال خیر خواہی اور تعلیم و تزکیہ کی شدید خواہش پر دلالت کرنا ہے. وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوتے ہیں، آ کر اپنا جو ان کو مقصود ہے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری امت کی خیر خواہی رکھتے ہیں، آپ نے ساتھ وہ مسئلہ بھی بتلا دیا جو پیش آ سکتا تھا لیکن صحابی نے کسی وجہ سے نہیں پوچھا. یہ کامن سینس ہے کہ اگر سمندر میں رہتے ہوئے پانی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو وہاں پر کھانے کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ ہاں دریا کا سمندر کا پانی جو ہے وہ پاک ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اس کا جو مردار ہے وہ بھی حلال ہے. جو بندہ دریا میں سمندر میں سفر کرے گا اس کو ان چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو اس لیے جو مسئلہ اس حدیث سے چھٹا مسئلہ حل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تعلیم بہترین تھا اور امت کے لیے کمال خیر خواہی اور تعلیم و تزکیہ کی شدید خواہش جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. نمبر سات، یہ محاسنِ فتویٰ میں سے ہے کہ اسمامِ فائدہ کی غرض سے جس چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس سے زائد جواب دیا جائے، اور افادہ علم کے لیے وہ بھی بتا دیا جائے جس کے بارے میں پوچھا نہیں گیا. یعنی اگر سائل جو ہے وہ ادھوری بات پوچھ رہا ہے یا اس کی بات تو مکمل ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری بات کا تعلق بھی ہو، تو جو مفتی ہو، جو فتویٰ دینے والا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے وہ بھی بتا دے جو کل کرا اس کو فائدہ دے. تو یہ اس کو جو ہے علماء نے محاسن فتویٰ میں سے قرار دیا ہے کہ زائد بات بتا دی جائے، اور وہ اسی حدیث سے نکلتا ہے کہ سائل نے تو صرف پانی کے بارے میں پوچھا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اس کے مردار کے بارے میں بھی بتا دیا. نمبر آٹھ، سمندر میں سفر کرنا جائز ہے، خواہ وہ دنیاوی ضرورت کے لیے ہو، خواہ وہ دینی ضرورت کے تحت سفر کیا جائے، جیسے حج وغیرہ ہے اور کوئی کاروبار ہے وہ سمندر کے سفر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے سفر سے منع کیا ہے. تو یاد رہے میرے بھائیوں، وہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے لیکن اس سند کے اندر دو راوی ہیں، ایک کا نام بشر ہے اور دوسرے کا نام بشیر ہے. یہ دونوں راوی جو ہیں وہ مجہول ہیں اور ان کی جہالت کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، قابل اتفاق اور قابل حجت نہیں ہے. اور یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی اور سنی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمندر میں سفر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی تنقید نہیں کی، ان کی تردید نہیں کی کہ آپ سمندر میں سفر نہ کیا کریں، پانی میں سفر نہ کیا کریں، دریا میں سفر نہ کیا کریں، بلکہ آپ نے ان کے مسائل کو حل کر کے بتا دیا کہ سمندر میں سفر کرنا جائز ہے. نمبر نو، یہاں یہ بات یاد رہے کہ حدیث میں مذکور الفاظ فی البحری شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحری، یہ نہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. میں چونکہ آپ کو شروع میں بتلا چکا ہوں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو ہے وہ ٹکڑے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور ان ٹکڑوں سے جو ہے جو حدیث کے ٹکڑے ہیں ان سے جو ہے وہ مسئلہ اپنا جو مطلوبہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو ثابت کر لیتے ہیں. تو آج یہ الفاظ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی البحر سمندر اور دریا کے پانی کے بارے میں فرمایا, کیا فرمایا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں. تو آج کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ پانی کی طہارت کے بارے میں بھی ہے اور پانی میں جو مردار ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہے. ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے, کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ میں نے پہلے جو ہمارے عبداللہ بھائی ہیں ان کو یہ کہا تھا کہ کچھ دن تک جو ہے وہ درس میں نہیں دے پاؤں گا, اس کو ہم تھوڑے دنوں تک ملتوی کر دیتے ہیں. لیکن انہوں نے بتایا کہ کافی بھائیوں کا ذوق اور شوق ہے, آپ بھلے تھوڑی دیر کے لیے آئیں لیکن آئیں ضرور. تو چونکہ میں پھر وہ ان کے اصرار کو انکار میں نہیں بدل سکا اور میں آ گیا, تو جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں وہ اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آئے تو میں انشاءاللہ ادھر موجود ہوں, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ہمارا جو آئندہ شیڈول ہے وہ کیا ہو اور کس طرح جو ہے وہ ہم اپنے اس پروگرام کو, ان دروس کو جو ہے وہ آگے مزید جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. آپ کے مشوروں کا میں منتظر رہوں گا, میری اصلاح کیجیے گا تاکہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیو, سب سے پہلے تو میں آئی آر سی سینٹر کی طرف سے حافظ عظیم زئی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے اسرار پر وہ الحمدللہ آج درس دینے کے لیے آئے, تو اس کے لیے میں ان کو جزاکم اللہ احسن الجزا ہی کہہ سکتا ہوں. تو باقی یہ کہ چونکہ حافظ صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے, پریم کی بڑی نوازش ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ ٹائم دیا. تو ایک تو یہ گزارش کرنی ہے بھائیوں سے کہ وہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو اسی درس کے حوالے سے ہی کیا کریں تاکہ حافظ صاحب کا ٹائم بھی بچ سکے اور ان کا ٹائم زیادہ ہم نہ لیں, کیونکہ وہ بھی بڑا قیمتی کام کر رہے ہیں, تو ضروری ہے کہ اس میں بھی وہ ٹائم دیں اور ساتھ الحمدللہ ہمارے لیے بھی وہ ٹائم نکال رہے ہیں, تو ہمیں بھی ان کی اس مجبوری کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو حافظ صاحب سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. دوسری بات یہ کہ ہم نے اس جو بک آج ہم نے سٹارٹ کی ہے بلوغ المرام, اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ اپلوڈ کرنے لگے, انشاءاللہ وہ ہماری ویب سائٹ پہ آ جائے گا. تو ایک یہ ریکویسٹ ہے بھائیوں سے کہ اس کتاب کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ جتنے بھائی بیوی چاہے پاکستان میں بیٹھے ہیں یا بیرون ملک بیٹھے ہیں, تو وہ اپنی فیملیوں کو لے کر, اپنی بیوی بچوں کو لے کر, اپنے گھر والوں کو لے کر اس درس میں شریک ہوا کریں, ان کو سامنے بٹھایا کریں, تو انشاءاللہ اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا, آپ کے گھروں میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کا. یہ میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے. تو دوسرا یہ کہنا تھا, ہاں جی, درس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ahlulhadith.net پہ موجود ہے, وہاں پہ بھائی دیکھ سکتے ہیں اس کو. اور دوسرا جو میرا مشورہ ہے, جیسے آپ صاحب نے پوچھا, تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اس کتاب کو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو طہارت سے ہی اس کو شروع کیا جائے, اس کے بعد نماز کے احکامات آ جائیں گے, کیونکہ ہفتے میں ایک درس ہے, تو آگے جب تک ہمارے جنازے کے مسائل ختم ہوں گے اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا, تقریباً اس وقت تک ہم رمضان کی ابتدا ہو رہی ہوگی یا کچھ دنوں بعد رمضان شروع ہونے والا ہوگا. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے یہ مسائل ایک سیزن کے حساب سے بھی آ جائیں گے, کہ رمضان کا موسم ہوگا اس دوران یہ رمضان کے مسائل چل پڑیں گے, اس کے بعد یہ حج کے مسائل آ جائیں گے. تو یہ کتاب کا پورا ایک شیڈیول بن جائے گا, جیسے جیسے مطلب ہمارے احفاظ پر روزوں کا سیزن آ رہا ہے تو رمضان اس میں آ جائے گا, اس کے حوالے سے حدیثیں آ جائیں گی, اسی طرح آگے حج آ جائے گا اس کی حدیثیں آ جائیں گی. تو خرید و فروخت کے مسائل جو ہیں یہ روزمرہ کے مسائل ہیں, انشاءاللہ یہ بھی ساتھ ساتھ آتے رہیں گے. تو یہ میرے خیال میں, ہاں جی, وہ انشاءاللہ وہ کر سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو میں نے پہلے ریکویسٹ کی کہ اپنے جو ٹاپک ہے اس کے اوپر, بعض بھائی جو ہیں وہ دوسرے جو ان کے پینڈنگ سوال ہوتے ہیں آگے پیچھے کے,
اور ٹائم کے لیے رکھیں, لیکن ابھی جو یہ حدیث پڑھی ہے اس سے جو ہے نا سوال کریں. باقی شیخ زبیر صاحب آتے ہیں ان سے آپ سوال جواب کیا کریں, جو آپ کے باقی سوالات ہوتے ہیں ان سے کیا کریں. تو وقت کا خیال رکھیں, حافظ صاحب کے وقت کا بھی خیال رکھیں. جزاکم اللہ. آسان جواب میں مائک چھوڑ رہا ہوں.